أبدا على
ساتھ منایا جاتا ہے اور اصناف امت کا یہ قول ہے کہ پھر ختم بخاری سے، کیونکہ ہم نے کتاب الوحی شروع کی، کتاب الایمان، اور پھر آج کتاب التوحید جو بخاری شریف کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں سب سے آخری بحث جو ہے وہ کتاب التوحید کے نام سے ہے. تو نا کہانی آفتیں اور لا ينحل عقدا، کہ ایسے مسائل جو حل نہیں ہوتے، ایسے امراض جن کے لیے بظاہر شفا نظر نہیں آتی، لیکن اسلاف امت کا یہ طریقہ رہا کہ صحیح بخاری کے اختتام پر جب دعا کی جاتی تو رب کریم اس کلام کی برکت سے ہر قسم کے مسائل اور ہر قسم کے امراض سے سبکدوشی مرحمت فرماتا ہے. تو اپنے دلوں کو بیدار رکھیں اور اپنے ہوش اور حواس کو حاضر رکھیں تاکہ محبت الفت کے ساتھ یہ محفل چل سکے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس میں اختصار ہی کروں تاکہ ذوق برقرار رہ سکے. صحیح بخاری شریف کتاب التوحید، یہ بخاری شریف میں سب سے آخری بحث ہے. اس سے پہلے سے امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب التوحید سے پہلے کتاب الاعتصام نقل کیا، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے عظیم معجزات اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی علمی اور آپ کے دست مبارک سے بے شمار صادر ہونے والے معجزات کو اس میں درج فرمایا. کتاب التوحید کے اندر آپ نے شفاعت کی حدیث کثرت سے لی، جس میں وہ حدیث جو آپ سماعت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ساری امت افراتفری کے عالم میں ہوگی، اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم کے پاس پہنچے گی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام پیش کرے گی، اور جب ان سے اپنی شفاعت کی بات کرے گی تو وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اور اسی طرح یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی پر امت نبی پاک کی طرف جائے گی، اور وہ رب کریم کی جلال کا وقت ہوگا. اور اللہ اکبر، جس کی ترجمانی قرآن میں کی گئی کہ کل من علیہا فان، کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو محبوب تیرے رب کی ذات ہوگی، جو ذو الجلال والاکرام، جو جلال اور عزت والی ذات ہے، اکرام و احترام والی ذات ہے. یعنی رب کریم اس وقت جلال کے عالم میں ہوگا. صحیح بخاری شریف کی حدیث میری نظروں کے سامنے اس وقت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عرش کے ایک پائنٹی کی طرف، ایک کونے میں سجدہ کروں گا، رب کریم کا جلال رحم اور رحمت کی طرف آئے گا، اور میرا رب جو کسی سے بات نہیں کر رہا اور نہ اس سے کوئی بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے، بڑے بڑے اجنا اور العزم رسول موجود ہیں لیکن فلک جھپکنے کی کسی کے اندر گویا کہ اختیار و قدرت نہیں ہے. فرمایا کہ جب میں اپنی جبین ناز کو اس کے سامنے سجدہ ریز کر دوں گا تو وہ گویا ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک، اے میرے محبوب سر کو اٹھا لے، سل توبہ، مان دیا جائے گا، قل تسمع، بول سنا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کر، سفارش قبول کی جائے. سکا فرماتے کہ پھر میں شفاعت کا سلسلہ گویا کہ شروع کروں گا. چوتھا سجدہ جب میں کروں گا، فرما پہلا سجدہ ان کے لیے کہ جو میری امت میں 70,000 وہ افراد جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں، اسے قتل کوئی باز پرس نہیں ہوگی. فرما اسی طرح جب درجہ کم ہوتا جائے گا تو ہر ایک کے لیے میں سجدہ کروں گا اور رب کریم سے اذن طلب کروں گا، اور رب کریم سے اذن لے کر میں اس کی شفاعت کروں گا. فرمایا جب میں چوتھا سجدہ کروں گا تو اللہ فرمائے گا کہ محمود اب کیا ضرورت ہے، اب کس چیز کی حاجت ہے. سکا فرماتے ہیں کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ اذن یا ربی من قال لا الہ الا اللہ، یا اللہ اب اس کی سفارش کرنے کی اجازت دے کہ جس نے ایک دفعہ زندگی میں صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اسی پر اس کی گویا کہ موت واقع ہوئی ہے. فرمایا کہ جب میری زبان سے کلمات نکلیں گے تو رب کریم کا دریا رحمت اپنی شایا نشان جوش میں آئے گا، اور رب کریم شاہ فرمائے گا وہ عزتی و جلالی و کبریائی لأخرجن من قال لا إله إلا الله. محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی اور ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی صدوحیت اور قدوسیت کی قسم ہے، محبوب میں ہر اس بندے کو جہنم سے نکال دوں گا کہ جس نے ایک دفعہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس پر اس کا خاتمہ، محبت سے درود پاک پڑھنا. دوبارہ پڑھیے، اللهم صل علی سيدنا. یہ وہ لمحات ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں. تسلسل کے لیے اس کی اضافت کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں تاکہ شفاعت کے تصور کو سن کر تو سخت سے سخت دل میں بھی سرکار کی محبت زندہ ہو جاتی ہے کہ جو نہ بھولا ہم قریب ہوں تو رضا. صحیح مسلم شریف کی حدیث کے بعد فاضل بریل کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ میرے امام نے اس شعر کو کتنی احادیث سے گویا کہ احادیث اس کی ماخذ ہے. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ قرآن کی چند آیات کو جو سابقہ انبیاء کرام نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت عیسیٰ نے اپنی امتوں کے لیے پڑھی کہ یہ بڑی بھیڑ امت ہے، مانتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، حق ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ قتل و غارت پر تیار ہو جاتی ہے لیکن حق کو قبول نہیں کرتی. تو ان انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے تو جان اور یہ جان، ہم نے حجت تمام کر دی. سرکار جب اس قول کو پڑھنے لگے تو زار و قطار ہونے لگے، اور زار و قطار جب آپ رو رہے ہیں تو حضرت جبریل امین کو رب کریم نے فرمایا، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کریم سے پوچھو کہ وما یبکیک، کہ میرا محبوب کیوں روتا ہے. حضرت جبریل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایک آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے، راز کی بات تھی جبریل کو بھی نہیں بتائی. فرمایا جبریل نے، عرض کی جبریل نے کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں، آپ طرف فرماتا ہے. فرمایا کہ میں تمہیں نہیں بتاتا، میرا رب بہتر جانتا ہے. امت کا احترام اور امت پر شفقت دیکھیں کہ جبریل کو بھی نہیں بتایا. فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں. حضرت جبریل نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو مجدہ سنا دو کہ رونا نہیں، سنرضی کا فی امتی ولا تسو، جیسا میرا محبوب چاہتا ہے ویسا ہی اس کی امت کے لیے اس کو راضی کیا جائے گا. سنرضی کا، ہم تمہیں راضی کر دیں گے محبوب، فی امتی کا، آپ کی امت کے لیے، ولا نسو، اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے. حضرت جبریل نے آ کر جب یہ مژدہ گویا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملے ارشاد فرمائے کہ یا اللہ میری امت بہت گناہ گار ہے، اس کی مغفرت فرما. فرمایا سنرضی کا فی امتی کا ولا نسو، محبوب رونا نہیں، تیرا رونا ہماری قدرت پر بہت گراں گزرتا ہے. فرمایا کہ زبان نہ چلانا جس سے تجھے مشقت ہوتی ہے، جبریل پڑھتا رہے تو سنتا رہے، تیرے دل میں ہم بسا دیں گے، تیری زبان پر ہم جاری کر دیں گے. فرمایا بندے ہمارے فکر امت کے اعتبار سے تجھ کو ہے تو محبوب تیرا رونا ہماری قدرت پر بہت گراں ہے. فرمایا کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا تجھے راضی کریں گے، اگر تیری رضا کل امت کی مغفرت میں ہے تو ہم ساری تیری امت کو. ولا نسو کا، لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے. یہاں پر مسلم کے حاشیے پر امام نبوی علیہ رحمت، سارے مکتبہ فقہ، سارے فرقے کے لوگ اپنی کتابوں، اپنے مدرسوں میں اس حدیث سے پاک کی کتاب کو پڑھاتے ہیں کہ جس کے نیچے امام مسلم کا حاشیہ ہے، حضرت امام نبوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم کا الطاف، نبی کریم کی عظمت اور نبی کریم کا مقام کتنا بلند ہے کہ آپ جبریل کو بھیج رہا ہے رب خود اور فرما رہا ہے کہ محبوب جیسا میری رضا ہوگی ویسا ہوگا. فرمایا نہیں، جیسا تیری رضا ہوگی ویسا ہوگا، جیسا تیری رضا ہوگی ویسا ہوگا. اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب لوگ مجھے دے دے کے راضی کرتے ہیں. ولا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا دے دے گا کہ تو رب سے راضی ہو جائے گا. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو رب سے راضی ہو جائے گا. صحابہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد گویا کہ اپنی نشست پھیلا دی، اور سرکار کے دریا رحمت کے جوش میں دیکھتے ہوئے حضرت امام سیوطی علیہ رحمت نے تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت بڑی تفصیلی بحث فرمائی ہے. اور فرمایا کہ حضور اللہ آپ کو سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ آپ سے فرماتا ہے کہ بلا سو فی اتنی کرم کو فتردا, وہ بے نیاز ذات آپ سے کہہ رہی ہے, وہ کن کہہ کر وجود میں لانے والی ذات آپ سے کہہ رہی ہے, وہ کن کہہ کر معدوم کرنے والی ذات آپ سے کہہ رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے دربار سے ایک قطرہ رحمت کا خواستگار ہے, اور وہ رب آپ سے کہتا ہے کہ محبوب میں تجھے دوں گا, اس لیے دوں گا کہ تو پھر مجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا کہ حضور آپ کی رضا کس میں ہے؟ امام سیوطی علیہ رحمت نے درہ منصور میں کثرت سے حدیث نقل فرمائی, فرمایا کہ میری رضا یہ ہے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں جانے سے رہ جائے میں رضا کی بات نہیں کہوں گا. فرمایا جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو میں رب سے کہوں گا کہ مولا میں راضی ہو چکا. قابل بریل بھی کہتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کی. جو روئے امت کے لیے, مطالبہ کرے تو اپنے کسی مقام کا نہیں امت کی شفاعت کا, رات کو کھڑے ہو کر قیام کریں, قیام اتنا طویل ہو جائے کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے اور زبان پر یہی الفاظ ہو ربی حبلی امتی. مدارج نبوت کے اندر موجود ہے, دیگر اور کتابوں میں بھی, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال شریف کے بعد جب آپ کو لحد کریم میں رکھا جا رہا تھا تو آپ کے ہونٹ جل رہے تھے. صحابہ میں سے ایک نے جب کان آگے لگائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے الفاظ سے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت گناہ گار ہے, اس کی مغفرت فرما دے, اس کی بخشش فرما دے. تو جس آقا نے ولادت سے لے کر وصال تک, عبادت میں خلوت سے لے کر جلوت تک امت کے لیے شفاعت کی دعا کی, اس کے حضور اگر دو منٹ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیا جائے تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا؟ وہ کون سا دل ہے جو اسے تصور کرتا ہے؟ وہ کیسے فکر ہے؟ وہ کتنے گندے تصورات ہیں جو ایسے عمل کو حرام کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تم نے تو کچھ نہیں سمجھا, جس میں کھایا اسی میں چھید کر دیا. قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. مولوی صاحب آپ کوئی احسان نہیں چکا سکتے جو یہ پاک کا آپ پر موجود ہے, لیکن اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ جائیں چولہے میں, ہمیں آپ سے کیا کرنا ہے. لیکن جو اشاعت نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو کم سے کم بغض کے تحت اوپر تنقید بھی تو نہ کرے. فاضل بریلوی میں فرمایا کہ پرے پھینکو ان لوگوں کو اور اس بات کو زندہ کرو دل میں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللہم صلی علی محمد البارک وسلم. کتاب التوحید کے اندر یہ عنوان شفاعت کا, پھر اس میں معراج سے متعلق بھی احادیث حضرت امام بخاری کو یہ باب مانتے ہیں, پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث لاتے ہیں, تو ایک حدیث کئی جگہ پر لے کر آتے ہیں. تو کتاب التوحید کے اندر بھی گویا کہ آپ نے کثرت سے حدیث لائی ہے. وقت نہیں ہے اور ہمارے پاس دن ختم ہو گئے, ورنہ یہ کتاب التوحید اپنے فضائل میں ایک ایسا عظیم فضائل کا سمندر ہے, اور اس سے پیچھے کتاب الاعتصام. ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری عاشق رسول تھے, بخاری سے اگر کسی کا مذہب ثابت ہوتا ہے تو اہل سنت کا ثابت ہوتا ہے. ہم دعوے سے کہتے ہیں بخاری سے اگر کسی کا مذہب ثابت ہوتا ہے تو اہل سنت کا ثابت ہوتا ہے. اس میں وہ عقائد نظریات ہیں جس کو اور لوگ شرک اور بدعت کہتے ہیں, حضرت امام بخاری ان عقائد کو ترجنوں انداز کے اندر کئی ابواب کے تحت لے کر آتے ہیں. وہ شفاعت بھی موجود ہے, معراج بھی موجود ہے. معراج میں صرف ایک سرسری بات کر کے میں آگے آ جاتا ہوں. معراج میں یہاں پر ایک حدیث پاک موجود ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں جب سدرہ سے اوپر ہوا تو میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, میں نے معراج کی رات میں اس کی تشریح کی تھی, مقام مصطفیٰ میں پہنچا اور ان میں اسماؤں شریف الاقلام, وہاں پر جو قلم چل رہا تھا اس کی آواز کو میں نے سنا. میں نے معراج میں بھی عرض کیا, لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ بخاری سے اگر کسی کا قول ثابت ہوتا ہے تو امام احمد رضا کے ثابت ہوتا ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان, عرش کی عقل دنگ ہے. یہ سرکار جا رہے ہیں, سب پریشان ہیں کہ کہاں تک جائیں گے. کہا تم پریشان ہو, وہ عرش بھی پریشان ہے, آسمان بھی پریشان ہے. فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مقام ہے. کہ آپ کی رفتار تو بالکل جو ہے بلند ہوتی جا رہی ہے, اب آپ کی رفتار وہ جو ہے کہ وہ کہاں سے ہے؟ تو یہاں پر موجود ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں مقام مصطفیٰ پر پہنچا اور وہاں پر میں نے قلب کی آواز کو سنا. میں عرض کر دوں یہاں پر اسرار احمد جو ٹی وی پر درس قرآن دیتے ہیں ان کی کتاب ہے معراج النبی, وہ کہتے ہیں سرکار کو سدرا پر معراج ختم ہو گئی, سرکار کو سدرا پر معراج ختم ہو گئی اور اس کے بعد معراج کا عقیدہ یہ شعر شاعری والا ہے. میں نے کہا یہ ذوق سنیوں میں ہے اور یہ کمال میرے امام ہی کا ہے کہ جو اتنی بھاری بھرکم عقیدے کی بات کو بھی عوام کو نعت میں پیش کر دیتا ہے کہ اگر وہ اتنی بڑی بڑی کتابیں نہ پڑھ سکے تو نعت ہی گنگنائے کہ جنہیں نبی کی محبت بھی مل جائے اور دین کا اصول اور عقیدہ بھی مل جائے. تو اگر یہ شعر شاعری ہے بھی تو وہ اشعار ہے کہ جس کے پیچھے قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ سدرا سے اوپر سرکار نہیں گئے. میں نے کہا آپ شیخ القرآن اور آپ علم کی یہ استطاعت ہے, یہ تو کتاب التوحید میں حدیث آئی تو میں تذکرہ کر رہا ہوں, ورنہ معراج کی رات نماز پر ہوئی ہے. اب جو قرآن کا درس دے کم سے کم اس کے لیے یہ تو ضروری ہے نا کہ نماز کیا شے ہے, نماز کب ضروری ہوئی, نماز کب فرض ہوئی. تو اس کو اگر ڈھونڈے تو سب سے پہلے سرکار کی حدیث میں ڈھونڈنا چاہیے, اور سرکار کی حدیث میں ڈھونڈے تو سب سے پہلے بخاری شریف اٹھانی چاہیے, اور بخاری شریف اٹھائیں تو مسئلہ نماز کا ہے تو کتاب الصلاۃ کرنی چاہیے تو کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہے. کتنی عام بات کرے گی نا, لیکن بغض جو دلوں میں پتا نہیں کس چیز کا قلعہ ہے کہ نبی پاک کی فضیلت منہ سے نہیں نکلتی, کس چیز کا بیر ہے اور کس چیز کا کینہ ہے. ہم نے کہا انشاءاللہ قیامت میں پتہ چل جائے گا, اس لیے کہ وہاں پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب گویا کہ سرکار کے چشمان کرم کے محتاج ہوں, کہ جب تک آپ کا اشارہ نہیں ہوگا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ قطعی بات درجن حدیث اس میں موجود ہے, بخاری بھی موجود ہے. سرکار کی کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں مقام مصطفیٰ میں پہنچے. یہ کتاب التوحید میں بھی آ رہی ہے جو آخر میں, ہم شریف الاقلام پر میں پہنچا, وہاں پر میں نے بھی اسماء شریف الاقلام, میں نے قلم کے الفاظ اور آواز کو بھی میں نے گویا کہ وہاں پر سماعت کیا. تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ مقام مصطفیٰ کیا شے ہے اور یہ شریف الاقلام کیا ہے. فرمایا یہ وہ مقام ہے جو سدرا سے اوپر جانے کے بعد سرکار ہو گیا. سدرا سے جب سرکار اوپر ہوئے ہیں تو اس کے پاس شریف الاقلام کا مقام تھا, اس کے اوپر مقام مصطفیٰ تھا, اس کے اوپر خدا کا عرش تھا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک تشریف لے گئے. اب یہ کہنا کہ سرکار کی معراج سدرا تک ہی تھی, اور اصل کلام کو یہاں پر ہو رہا ہے کہ رب کریم سے جہاں پر ملاقات ہو رہی ہے وہ سدرا سے ورا مقام ہے. تو نبی پاک کی عظمتوں کا اظہار سیدنا ابوبکر امام بخاری ایک جگہ پر نہیں, پچاسوں جگہ پر یہ حدیث لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سدرا پر جو تھکا ہے وہ جبریل ہے, میرے آقا اوپر چلے گئے. جبریل کی نورانیت بھی وہاں پر تھک گئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گویا کہ تشریف لے گئے, اور وہ اس جگہ پر تشریف لے گئے. نہ وہاں پر زمان تھا, نہ مقام تھا, نہ جہت تھی, نہ کوئی نقشہ تھا, نہ دنیاوی کوئی قاعدے تھے. اور کتنا شعر, میں نے کہا عقیدے کی بات کرتے ہیں, میرا امام فلسفہ بھی شعر میں بیان کرتا جس کو پڑھنے سے تمہاری اپنے قاصر ہے. فرماتے وہ لا مقام کے مکین ہوئے. دیکھو کتنے آسان میں کہ ہر بچہ بھی سمجھ جائے کہ یہ اتنا بھاری موضوع کہ جس کو پڑھنے کے لیے استادوں کے سامنے اپنے دماغ کا وہ حال ہوتا ہے جو منطق اور فلسفہ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے, لیکن فاضل بریلوی کی قلم میں سوات آپ دیکھیں, ان کا ذہن دیکھیں, ایک عام شخص کو بھی بتاتے ہیں کہ مکان کیا ہوتا ہے, غیر مکان کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہ تو لا مکان کے مکین ہوئے, وہ تو لا مکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. کیونکہ جو جن لوگوں کو خدا کی بڑی فکر ہے نا کہ یہ نہیں کرو شرک ہو جائے گا, یہ نہیں کرو, میں نے کہا تمہیں کیا فکر ہے, کہا یہ برابری ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ اپنے محبوب عرش پر بٹھا دے, اللہ اپنے محبوب عرش پر بٹھا دے اور تم کہتے ہو خدا بھی عرش پر ہے, تو اب اس سے بڑی برابری کیا ہوگی. خدا کو مشورہ دو بھائی, ہم کو نہ دو, اور تم خدا کی فکر کر رہے ہو تو خدا کی فکر کرو گے تو وہ خدا کیسے ہوگا. اور قرآن کی ایک نہیں کئی آیات موجود ہے, صحابہ کا مذہب موجود ہے کہ قیامت کے دن آسان ہے یہ بس ربو کا مقام محمود. مقام محمود کیا ہے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ سرکار کو اللہ عرش پر بٹھائے. کیا بٹھائے گا؟ ساری خدائی زمین پر ہوگی, ساری خدائی نیچے ہوگی, اور عرش کا تصور ہی بلندی ہے. پھر اللہ فرمائے گا محبوب دیکھ یہی وہ مقام محمود جو ہم نے تجھے دیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سارے انبیاء نیچے, سارے اولیاء نیچے, سارے مومنین نیچے, سارے فساق نیچے. اب میں نے کہا کہ دیکھو وہ دن تو مالک یوم الدین کا دن ہے نا, لیکن اس وقت بھی اشارے مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے. وہ تو اظہار مالک یوم الدین کا دن ہے کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک, لیکن وہ قیامت کے دن کا مالک کیا کر رہا ہے؟ نبی پاک کو مقام محمود پر بٹھا رہا ہے. اور فرما رہا ہے کہ دیکھ محبوب ہم نے آپ کو کیسی بلندی، اور اس وقت جو نیچے کھڑے ہوئے فرشتے ان کے منہ کو دیکھ رہے ہوں گے، جس کا منہ ٹیڑھا ہوگا اس کو پیشانی سے گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے، اور جو خوش ہو کر یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، جو خوش ہو کر یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا، اور یہ کہ یہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اسی کا بیڑا پار ہوگا. اس لیے کہ مقام محمود پر بٹھا کر جب خدا خوش ہو رہا ہوگا تو خدا کی سنت میں جو خوش ہوگا جنت اس کے قدم چوم رہی ہوگی، جس کے منہ پر پھٹکار ہو رہی ہوگی، جہنم کہہ رہی ہوگی حل من مزید، مولا یہ کب میرے شکم میں داخل کیا جائے گا کہ جو تیری سنت سے چڑ رہا ہے، تیرے محبوب سے بغض رکھتے ہوئے پناہ مانگ رہا ہے، اس کی پناہ گاہ صرف میں ہوں، اور جو تیری سنت سے خوش ہو رہا ہے اس کی پناہ گاہ وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ جو دائمی طور پر مومن بتاتی رہی ہے. یہ عقلی طور پر بھی سوچے، برابر کر دیا، برابر کر دیا، ملا دیا، گھٹا دیا، بڑھا دیا، ہم نے کہا اللہ عرش پر بٹھا دے. امام قرطبی فرماتے ہیں عرش کے ساتھ کرسی لگا کر بٹھا دے، ساری خدائی نیچے، سرکار گویا کہ اتنی بلندی پر. تو تم ذرا کبھی خط کو لکھو، کچھ کرو کہ یا اللہ ہماری توحید کا کیا ہوگا جو ہم کہلا رہے ہیں مسجدوں میں. ہم تو جماعت کو یہی سکھا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور تو وہاں پر خود تلاوت کر رہا ہے خائیوں بس کرم کا مقام محمود. پتا چلا کہ ذات میں غیر ہیں، احکام میں ایک ہیں. اگر کسی نے حافظ ابن حجر السلامی فرماتے ہیں کہ احکام میں اگر کسی نے فرق کر دیا تو وہ جہنم میں جائے، وہ جہنم میں جائے، اور احکام میں جس نے مماثلت کر لی جنت اس کے قدم میں. پتا چلا کہ سرکار کی تعریف کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اس سے شرک شائبہ نہیں آتا. اور ذرا خود آپ سوچیں جس مذہب میں نبی کی تعظیم شرک ہو جائے اس مذہب میں کس کی تعظیم معتبر ہوگی؟ مولوی صاحب کی تعظیم معتبر ہوگی؟ کس کی تعظیم معتبر ہوگی؟ جس مذہب میں نبی کی تعظیم شرک ٹھہرے، فاضل برنگی فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. ارے بھائی اس برے مذہب پر لعنت کی، اس برے مذہب کو چھوڑ دیجیے، پھر آپ اس سے دور ہو جائیے. اس لیے کہ دین کی اساس اور بنیادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو یہاں پر دوسری حدیث جو ہے کتاب التوحید کے اندر سرسری طور پر وہ معراج سے متعلق ہے. اب آئیے بالکل حدیث نمبر 7562 اور حدیث نمبر 7563. تو حدیث نمبر 7562 جو ہے، دیکھو امام بخاری کتنے بڑے عاشق رسول ہیں اور امت کے کتنے بڑے مخلص ہیں، کتاب کو ختم کر رہے ہیں لیکن ایک نصیحت کے ساتھ، ایک گروہ کی پہچان کے ساتھ، کچھ لوگوں کی معلومات کے ساتھ. جس پر اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ ان مصطفیٰ کے سادے بھیڑوں، بھیڑ بھی تو سادہ ہوتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا تمہیں پکڑ کر لے جائے. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب اپنی کسی شے اور مضبوط کتاب یا زندگی سے رخصت ہوتے ہیں تو فوراً اپنے قاری کو، اپنے مرید کو، اپنے طالب کو ایمان کی طرف لے کر آتے ہیں، ایمان کی فکر دلاتے ہیں کہ سن، اسی سے تعلق رکھنا جو مصطفیٰ کا ہوگا، اس سے تعلق نہ رکھنا جو مصطفیٰ کریم کا نہیں ہوگا. سیدنا امام بخاری نے رحمت کتاب کو ختم کر رہے ہیں، آخری حدیث تو رب کی تاریخ میں لائے ہیں، لیکن اس سے پہلی حدیث 7562 والی حدیث امت کو تعلیم کے لیے لائے ہیں. جو نبی پاک نے ارشاد فرمائی، حدیث پاک سنیں کہ حضرت امام بخاری رحمت نے حدیث یہاں پر لائی کیوں، کیا ضرورت تھی، جب اس کو آپ کتاب العلم میں بھی لا چکے ہیں، کتاب الفتن میں بھی لا چکے ہیں، دیگر اور جگہ پر بھی لا چکے ہیں، یہاں پر بھی لے کر آئے. تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے، سب سے بڑی چیز ایمان ہے. تو اے بخاری پڑھنے والوں، اے نبی پاک کی حدیث کو پڑھنے والوں، اے نبی پاک کی طرف منسوب یہ حدیث پاک جو جمع ہے، اس بخاری شریف کے مسودے کو ختم کرنے والوں، سنو، میں نے بھی اللہ کو کیسے پایا اور ساری دنیا نے اللہ کو کیسے پایا. فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. کہا ہم نے سرکار، اپنا ایمان سرکار کے شکر کر دیا، معاملات سرکار کے شکر کر دیے، اور گویا کہ ہمارا ایمان بچ گیا. اب وصیت فرماتے کہ دیکھو، ہر تقوی طہارت والے کے پیچھے نہ چل پڑنا، ہر ایک کو اپنا مقتدا نہ بنانا. میں اکثر آپ کے
میں نے 4000 نمازیں پڑھی ہے، کم مانتا کسی کو؟ کہ میں نے 100 سال عمر پائی ہے اور میں نے 90 سال نوازی سارے فرائض پڑھے. اور اس سے بولے کہ مانتا کس کو تھا، نام کس کا لیتا تھا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم و محبوب یوم ایک دن آئے گا جب ہم اٹھائیں گے ہم بلائیں گے کل نہ مناسب ہر انسان کو امام ہند اس کے امام کے نام پر اور جیسا امام ہوگا اس طرف لے جایا جائے گا. بدلی بری بھی کہتے ہیں کیسے آقا ہوں کا بندہ ہوں گا بول والے ہو میری سرکاروں کے. فرمایا کہ جناب اس وقت اپنے مقتداؤں کے نام سے اٹھایا جائے گا. اس لیے فرمایا ایمان والو اگر سنگت اچھی رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی کسی بھی مجمع میں منہ مار دو یہ اگر ٹھیک طریقہ ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا کہ ہم مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے. قرآن کہتا تمہاری صورت دیکھ کر تمہیں اٹھا لیں گے. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مرادی مانا کرتا ہوں اے ایمان والو ایمان لے آئے لے آئے کب اچھی عمل تقوی اختیار کر لیا بات ختم ہو گئی. ایمان التقوی ایمان التقوی ساری چیز ہوتی ہے لیکن اللہ نے آپ کو بتا رہا ہے کہ ان چیز کا مغز کیا ہے اس کی اساس کیا ہے ان دونوں کی بچت کس میں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان لے آئے تقوی کر لیا اب سچوں کے ساتھ کا کیوں ہو جائے وہ انہیں کے نام سے اٹھائیں گے انہیں کے نام سے. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھتے میرے بھائی اس میں خدا کے واسطے قرآن کی مضامین پر آپ پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتے قرآن کہتا ہے دن اس کے بعد ایک دوست ترجمہ کر میرا سیدھا راستہ دکھا. میں نے کہا تو دیکھ ہم چل رہے ہیں نماز میں آ گیا ترجمہ سیدھا راستہ دکھا توبہ توبہ ہم ایسی کیوں دعا کریں گے سیدھا راستہ دکھا. ہم تو کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ چلا اور گویا کہ مسلی اور ایک نمازی کی رائے اور نشا کے مطابق ترجمہ کیا کہ ایک دن الصراط المستقیم. مولا سیدھا راستہ دیکھ چکے جب تو مسجد میں آئے ہیں جب تک تیرا نام لے رہے ہیں سارے معاملات کر رہے ہیں تو پھر بھی دیکھتے رہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کہ مسجد میں آئے کہیں اور آئے. فرما مسجد میں ہی آئے ہیں ایک دن صراط المستقیم سیدھا راستہ چلا آ گئے ہیں اب چلائے گا تو قسم ہم نے کیا توفیق تو دے گا. ایک دن صراط المستقیم صراط المستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا سارے فیصلے بھی کچھ سیدھا راستہ اور اکثر جو ہے کہ وہ ہائی وے جو ہوتے ہیں وہ سیدھے نہ کی سیدھ میں ہوتے ہیں. تو کیا ہر سیدھا راستہ صراط المستقیم ہے؟ تو فرمایا لغوی اعتبار سے تو ہے لیکن قرآن نے جسے صراط المستقیم کہا اس سے مراد یہ سیدھی سڑک جو تمہارے منہ کے سامنے جا رہی ہے یہ مراد نہیں ہے. تو کیا مراد ہے؟ تو وہ مراد ہم کیا بتائیں قرآن نے بتا دی. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم سیدھا راستہ وہ ہے جن پر ہمارے انعام یافتہ بندے چلے انعام یافتہ بندے چلے اگر ذاتوں کا وسیلہ نہ ہو اسلام میں شخصیت کا تصور نہ ہو تو یہ انعمت علیہم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اماموں کے نام سے اٹھایا جائے گا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کون وہاں صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پتا چلا کہ خدا کی بارگاہ میں اور خدا کی شریعت میں اس شخصیت کا نام ہے جس شخصیت نے اپنی شخصیت کو ذات مصطفیٰ میں بنا دیا کہ ایسا گما دے ان کی بنا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر. فاضلی برندی تو لوگوں نے کہا کہ آپ دیا بنا کرب کرتے ہیں اور وہ آپ کو گالی کے خطوط لکھتے ہیں مغلزات لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں. صدر آباد نے فرمایا تو ایسی شخصیت چاہیے. فرمایا کہ ہاں لکھتے ہیں تو لکھنے دو. کیا میں اپنے آقا پر میرے لیے کوئی بہت بڑی خوشبختی کی بات یہ نہیں کہ جب تک وہ میرا نام لکھیں گے مجھے گالیاں دیں گے اس وقت تک ان کا قلم ان کی زبان میرے آغاز میں نہیں ہوگی. تو فرمایا وہ شخصیت اسلام کے اسلام میں شخصیت کا تصور ہے. اگر شخصیت کا تصور نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں کیا تھی کہ سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جس پر انعام یافتہ بندے چل چکے. فرمایا کون؟ فرمایا وہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. تو یہ عمل ہے یا شخصیات ہے؟ شخصیات ہے جو اس عمل کے ساتھ متعین ہو گئے. اگر ان کو عملوں کا بادشاہ کہیں تب بھی درست ہے, شخصیت کہیں تب بھی درست ہے, لیکن وہ شخصیتیں اسلام میں مقتدا اور رہبر بن سکتی ہیں جو شخصیتیں مدینہ پاک کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی محبت میں اپنی شخصیت کو بنا کر اپنے آپ کو بھلا چکے ہوں. تو پتا چلا کہ قیامت کے دن انفرادی نہیں اٹھایا جائے گا, ریوڑ اٹھائے جائیں گے, کھینچ کھینچ کے لایا جائے گا. اور میرا تصور تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت وہاں پر بڑے بڑے گویا کے کیمپ بنائے جائیں گے اور اس میں ان شخصیات کا نام ہوگا اور پوچھا جائے گا کون. اس سے پہلے وہ کہنے والا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا جناب ایک قبر سے جب 70 اٹھ رہے ہیں تو پیچھے والا یہ کہے گا کہ میں بھی قادری نہیں بھی قادری ہوں. تمام شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. ہاں کوئی کہے گا جناب ہم خواجہ ہند کے ماننے والے ہیں, کوئی کہے گا شیخ سہروت کے ماننے والے ہیں, کوئی کہے گا سلطان نقشبند کے ماننے والے ہیں. اور یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم تعالی ہند کے مصداق ہیں. اور قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامہم, کل قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے خداؤں کے نام پر اٹھائیں گے. ایسا نہ بنو جو ایک دھوبی والی مثال دی جاتی ہے, جو یہاں نہیں میں پیش کرتا لیکن جانتے سب ہیں کہ وہ دھوبی کا جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے. ایسا نہ بنو بل فرمایا کہ کون بادشاہ دیکھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے زندگیوں میں بھی تم کے ناموں پر پکارے جاؤ اور آخرت میں بھی تم کے ناموں پر پکارے جاؤ. حضرت امام بخاری اس وصیت کو لا رہے ہیں, لگوٹ سنیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید الخدری جو کہتے ہیں نا کہ ہم منافق اور مومن کو پہچانتے تھے علی کی محبت سے, یہ وہ حضرت ابو سعید الخدری ہیں. حضرت مالک بن سنان کے یہ وہ ایک صاحبزادے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف حدیث ہے 7562 ختم ہونے سے گھڑی پہلے, فرمایا خرج الناس من قبل المشرقی, کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے, ایک گروہ مشرق کی جانب سے نکلے گا, وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ, تو قرآن کثرت سے پڑھے گا. تو یا رسول اللہ اس کے ہاتھ چومے, فرمایا لا یجاوزوا تراقیہ تراقیہ, فرمایا وہ قرآن کثرت سے تو پڑھے گا لیکن قرآن اس کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ, اس سے دین اس طرح نکل جائے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح کے تیر کمان سے نکل جائے گا, تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتی ہے. فرما ثم لا یعودون فی, پھر وہ کبھی نہیں لوٹے گا, توبہ وہ نہیں کرے گا, وہ کبھی نہیں لوٹے گا. فرمایا حتی یعود السهم الی فوقہ, فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ تیر جو ہے وہ اپنے کمان کی طرف لوٹ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ وہ لوٹے گا نہیں. صحابہ نے اس کے قیل ما سیما ہم یا رسول اللہ, حضور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہاں پر جو حدیث پاک میں آیا, میں کسی کو حد میں تنقید نہیں بنا رہا, حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. سرکار فرمایا قال سیما ہوں تخلیق, وہ سر پر بال نہیں چھوڑیں گے. تخلیق حلق سے, حلق کرتے ہیں نا سر کو مونڈتے ہیں. تو پوچھا ما سیما ہوں یا رسول اللہ, میں کوئی زبردستی موضوع نہیں لا رہا ہوں, یہاں پر بخاری ختم ہو رہی ہے اور امام بخاری نے لکھا ہے. فرمایا کہ ماں سیما ہوں یا رسول اللہ, ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ سر پر بال نہیں چھوڑیں گے, یعنی اتنے سخت باطن میں خشکی میں مبتلا ہوں گے. تو یہاں پر گویا کہ نشانی پیش کی گئی کہ وہ قرآن کثر سے پڑھیں گے, مشرق سے نکلیں گے. وہ کون ہوگا میں کچھ نہیں کہتا, حدیث پاک پیش کرتا ہوں. تھوڑا پیچھے جا کر اس حدیث پاک کی ہم تفسیر کر سکتے ہیں. کتاب الفتن کے اندر امام بخاری نے پورا ترجمۃ الباب باندھا ہے. کیا باندھا ہے؟ الفتنۃ من قبل المشرق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب اس بیان میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا الفتنۃ من قبل المشرق, کہ فتنہ جو ہے وہ مشرق کی جانب سے آئے گا, فتنہ جو ہے وہ مشرق کی جانب سے آئے گا. اس باب میں امام بخاری نے چار حدیثیں لکھی. کتنی؟ چار حدیثیں. تین حدیثیں ترجمۃ الباب کی ہیں, تین حدیثیں ترجمۃ الباب کی ہیں. ایک حدیث کو کچھ نسبت ہے, میں ان تین حدیث کا ترجمہ مختصر طور پر, مختصر مختصر حدیث ہے, پیش کرتا ہوں. اس حدیث کے راوی جو ہیں, اور درود پاک پڑھیے. سبحان اللہ, آپ ذرا توجہ کیجیے گا دوستو اس بات پر کہ اس حدیث کے راوی, یہ جو تین حدیث, تینوں حدیث کے راوی جو مشرق کے فتنے کے متعلق بتانا چاہ رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, حضرت عمر کے بیٹے. یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہیں جن سے پوچھا گیا تھا کہ اس دور میں لوگ قرآن کثرت سے پڑھ رہے ہیں, کیا سب کی تفسیریں درست ہیں, سب کے ترجمے درست ہیں؟ اسی بخاری شریف قتل الخوارج کے بیان میں ہے, وہی عبداللہ ابن عمر. قتل تو خوارج کو کثرت کے ساتھ ولالی نے کیا, لیکن اس حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کر حضرت عمر کے ساتھ لادے, جو خود بھی صحابی ہیں, خود بھی صحابی ہیں. اور یہ وہ صحابی جن کا میں ذکر کرتا ہوں جو سرکار کے ممبر پر ہاتھ پھیر کر مٹی منہ پر لگا دیا. کسی نے کہا جی کیا کر رہے ہو؟ کیا میرے آپ کا بیٹھا تھا, کتاب اس وقت نہیں میرے پاس. اسی بخاری شریف کتاب الحج میں موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ جب گئے تو ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی, مسجد بنی ہوئی تھی, اس میں نماز نہیں پڑی. اس سے ہٹ کر ایک گھاٹی پر ایک مٹی کا گوئے کہ پسماندہ جگہ پر نماز پڑھی. تو کسی نے پوچھا آپ نے مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھی, فرمایا میں نے اپنے آقا کے ساتھ حج کیا تھا اور سرکار کو میں نے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو فرمایا وہ مسجد ہے, کہا تو پڑھ لے نہ جاتے, کہا مسجد ہے تو پڑھ لے, میں منع کر رہا ہوں. فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات پڑھائی. میرا امام کہتا ہے تیبان صحیح افضل, وہ بھائیو تیبان صحیح افضل, چلو مکہ ہی بڑا صاحب, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی. آج دوپہر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی مولانا برہمان صاحب نے یہ بات کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کو دیکھتے ہیں لیکن طلاق کیا کہتے ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات. کعبہ تیری عظمت کو سلام ہے لیکن ہم عشق کے بندے ہیں, میرے آقا نہیں ہم تیری طرف نہیں آئیں گے, تیری طرف نہیں آئیں گے, تیرے قریب نہیں آئیں گے, طلاق نہیں کریں گے, احرام میں ہیں حرم میں آ گئے حرم کے سامنے طواف نہیں کریں گے, اس لیے کہ میرے آقا موجود نہیں ہے. یہ وہی کیفیت ہے کہ ہر چیز منع کر دی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. نہیں لڑتے تجھ سے بھائی, نہیں بحث کرتے تجھ سے, اس لیے کہ چلو تیبہ ہی سے, تیبہ میں صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. بات نہ بڑھا, ہمیں اپنے ہاتھ پر چھوڑ دے. تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ تین حدیثیں موجود ہیں. یہ ساری نسبتیں آپ دیکھیں, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر لگاؤ نا, آثار قدیمہ کو ختم کرو, اس کی تعظیم بدعت ہے. میں نے کہا کیا بدعت ہے, کیا بخاری پڑھی آپ نے, یہ عمل نہیں پڑا بخاری شریف میں کہ مسجد کو چھوڑ کر صحابی رسول مسجد سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں, کہا میرے آقا یہاں نماز پڑھا کرتے اور تم مسجدیں توڑو, صحابہ کے مکانات کو توڑو, اگر اس کی تعظیم کر لی جائے, دیر عثمان سے پانی لے لیا جائے, وہ جی شرک ہو گیا. میں نے کہا تمہیں بڑی خدا کی فکر ہے, صحابہ کرام جو ہے اسی جگہ کو آثار بناتے تھے جہاں سرکار کو انہوں نے دیکھا ہے. یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اسی سفر کے دوران آپ گئے, پھر لوٹ کر آئے, ایک جھاڑیاں تھی اس میں اپنی پگڑی کو الجھایا, اپنی پگڑی کو اس میں الجھایا اور پھر اپنے سب کو کھینچا تو پگڑی کھل گئی. آپ کے شاگرد نے کہا کہ ہو یہ کیا معاملہ کر لیا آپ نے, خشک ہوتا تو شور مچا دیتا کہ صحابی ہے کیا ہو گیا, لیکن وہ مؤدب شاگرد سے تابعی وہ سمجھتے تھے اس میں صحابی رسول کی بڑی حکمت ہے. بعد میں جب وہ کیفیت آپ سے ختم ہوئی اور راستے میں آگے نکلے تو جب آپ خاموشی سے بیٹھے شاگرد نے دیکھ کر وہ کیفیت جذب تنزل کی طرف ہے, جرت کر کے پوچھا کہ حضور وہ کیا معاملہ. آپ اس گھاٹی سے آگے نکلے پھر لوٹ کر آئے اور اپنے گویا کہ امامے کو اس جھاڑی میں پھنسا کر آپ نے خود کھول دیا. یہ کیا طریقہ تھا, فرمایا کر سکیں گے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا, میرے آقا کے امامے کا اس جھاڑی میں بوسا لیا تھا اور سرکار کا امامہ کھل گیا تھا تو مجھے یہ جھاڑی یاد آ گئی تو میں بھی لوٹ کر آیا اور زبردستی اپنے امامے کو اس میں پھنسا کر میں نے کھولا. کیوں بات بڑھائی, ہم عشق کے بندے. اگر فاضل بریلوی کے ماننے والے قبر پرستی توہم پرستی والے ہیں تو کبھی جماعت والے بھائیو تم ذرا بتاؤ یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں. اگر اس دانے سے ہم مطمئن ہوتے ہیں تو تم بتاؤ کہ یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی رکھے آج ہم ہندوستان سے آ گئے ہیں لیکن ہم میں سے ہندوستان کی عادت نہیں کی, کبھی ہم مٹی چوم رہے ہیں, ہم نے کہا ریون کی نہیں چومتے مدینے کی چومتے, یہ ہم نے ہندوستان سے نہیں لایا, یہ عقیدہ مدینے سے آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر منبر سے مٹی اٹھا کر چہرے پر لگاتے ہیں. آج یاد دیکھ کے پوچھا کیوں کہا میرا آقا یاد ہے, یہ نسبت کی بات ہے, ضرب کی بات ہے, ضمیر کے زندہ ہونے کی بات ہے, شائستہ طبیعت کی بات ہے کہ جس طبیعت کو خدا کی بارگاہ سے اور بالا اعلیٰ سے براہ راست پیدا ہوتا ہے وہ ہر شے کو سرکار کی محبت میں دیکھتا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جن سے یہ تین حدیثیں مروی ہیں, اس میں ایک مقدمہ بھی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں, امام بخاری نے اس حدیث کو لایا کہ نبی پاک کے فرمان کتنا مشرق سے آئے. آج ہماری قوم قیامت کی علامات کو پڑھنے کی ذوق رکھتی ہے, یہ قیامت کی علامات کی بڑی بلند حدیث ہے. فرمایا کہ کتنا مشرق سے آئے گا, اور اس میں کیفیت یہ ہے کہ ساری حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس فتنے کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ سرکار نے سن لیا ہے اس لیے آپ بیان کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ کیا کیا کرے گا وہ بھی جانتے ہیں, وہ قرآن کیسا پڑھے گا وہ بھی جانتے ہیں, وہ کیسے اسی بخاری میں قتل خوارج کے بیان میں ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ شلوک اس دور میں لوگ قرآن بڑی کثرت سے پڑھ رہے ہیں, بڑی باتیں کر رہے ہیں, تو حضور اس میں کس کی طرف جایا جا رہا ہے؟ باتیں کانا یراہم شرار خلق اللہ, اس دور میں کچھ بدترین لوگ ہیں, شرار خلق اللہ, خدا کی خلق میں شریر لوگ. یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا, بخاری شریف میں صحابہ رسول کا قول ہے. کانا یراہم, کیسے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, ویب سائٹ پہ بھی جا رہا ہے, کانا یراہم شرار خلق اللہ, میں اللہ کی خلق میں چند لوگوں کو شریر سمجھتا ہوں, کاش میرے سنی اور شریر سے پاک کو تم سمجھ دو. حضرت عبداللہ ابن عمر جو یہ وصیت بڑھا رہے ہیں, کاش شریر سے پاک کو ہم ذہنوں میں, تو انشاءاللہ جس طرح ہمارے بزرگوں کی تربیت سے آج ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, قیامت تک ہمارے بچے بھی کہتے رہے. یہ تربیت وصیت کے طور پر, امام بخاری نے وصیت کے طور پر آخری حدیث دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو غور سے فرمایا کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن کان یراہ شرار خلق اللہ, وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر ہے. شاگردوں نے پوچھا ان کا عیب کیا ہے کہ آپ اس کے سخت کلمات فرما رہے ہیں, شرار خلق اللہ کا. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے, حدیث موقوف ہوتا ہے. فرمایا شرار خلق اللہ تعالیٰ, خدا کی خلق میں بڑے شریر ہیں. فرمایا ان کا عیب کیا ہے؟ فرمایا ان طرف آیت نزلت بالکفار فجعلوها للمؤمنین, تو ان کا قصور, ان کی شرارت کیا ہے؟ ان کی شرارت یہ ہے کہ جو آیتیں اللہ کفار کی مذمت میں اتارتا ہے, جو آیتیں اللہ کتوں کے رد میں اتارتا ہے, ان آیتوں کو وہ انبیاء پر, اولیاء پر, مومنین پر فرض کرتے ہیں. کیونکہ بدی بھی ہمیشہ رہے گی اور نیکی بھی ہمیشہ رہے گی, اس لیے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے. یعنی صفا کہ اللہ کی خلق میں صحابی رسول کہتے ہیں سب سے بدترین وہ ہے کہ جو آیت اللہ نے کفار کی مذمت کو اتاری ہے اس کو وہ انبیاء پر, اولیاء پر, مومنین پر فٹ کرتے ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کرتا کون ہے. پھر اگر آپ کا ضمیر چاہے تو اس کا درس قرآن سن لیں, یہ آپ کا ایمان ہے, میں نے صحابی کا عقیدہ پیش کیا. درود پاک کی حدیث پاک, تین حدیث باب باندھا ہے امام بخاری نے, الفتنۃ من قبل المشرق, کہ فتنہ جو ہے وہ مشرق کی جانب سے آئے. پہلی حدیث سنی ان سالم نبی, حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میں نے سرکار کو دیکھا, یہ سرکار سے ہے, انہ قام الی جنب المنبر, سرکار نے اپنا چہرہ منبر کی طرف کیا ہے اور منبر کی جانب ہو گئے اور فرمایا الفتنۃ ہا ہنا میرے سارا فتنہ یہیں سے آئے. کیا فرما رہے ہیں؟ میرا فتنہ جو ہے میری امت میں وہ یہی سے آئے گا. الفتنۃ ہا ہنا اور آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ پاک میں قبلہ مشرق کی جانب ہے, اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے من قبل المشرق, اور ممبر کی جانب ہو کر اشارہ کرنا ہے, یعنی قبلے کی طرف اشارہ کرنا ہے, تو وہاں پر قبلہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور سرکار نے مشرق کی طرف اشارہ کرنا. اب وہ مشرق کیا ہے؟ سبھی میں خود جواب آ رہا ہے. فرمایا سرکار نے کہ وہ فتنہ یہاں سے آئے, وہ فتنہ یہاں سے آئے. اس بخاری میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ میرے آقا رات کو داخل ہوئے, میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ دروازے کی طرف سرکار نے اشارہ کیا کہ مجھے یہاں سے بو آتی ہے, یہ مشرق کی جانب سے مجھے بدبو آتی ہے, یہاں سے میری امت کو گمراہ کرنے والا فتنہ پیدا ہو. یہ سرکار نے گویا کہ بیان کرنا. دوسری حدیث پاک ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے, انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس میں واضح علامت دیکھی قبلے کا لفظ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, وہ مستقبل مشرق, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ قبلے کی جانب جو مشرق کی جانب قبلہ ہے اس طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کی ہے اور یقول اور آپ ارشاد فرما رہے الا خبردار, اب پڑھنا الا ان اولیاء اللہ, الا خبردار ان الفتنۃ ہا, خبردار ہو جاؤ یہیں سے فتنہ آئے گا, یہیں سے فتنہ آئے گا. وہ فتنہ کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرما من حیث یطلع قرن الشیطان, وہ شیطان کا سنگ ہوگا جو نکلے, یعنی وہ ایک جڑ وہاں سے نکلنے کے لیے, تو اس کو کرن شکار بنایا, کہ وہ شیطان کا سنگ ہوگا جو وہاں سے نکلے گا اور فرمایا وہ مشرک کی جانب سے. دوسری حدیث, تیسری حدیث بالکل واضح ہے اس کو سمجھنے کی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے ذکر فرمایا, اس کو تھوڑا میں طویل کروں. تین قافلے سرکار کے پاس آئے, دوسری حدیث کی تائید سے, ایک شامی تھا, ایک یمنی تھا, ایک مجنی تھا. تو جو شامی آیا تو سرکار کے حضور بیٹھے, سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا, سرکار کا دریا رحمت جوش میں. نبی پاک نے دعا کے لیے لوگوں کے ہاتھ اٹھائے, شامی آگے بڑھے, کہا کہ حضور ہماری شام کے دعا کریں, حضور ہمارے شام کے دعا کریں. سرکار نے حضرت کی مبارک اٹھا کر اللہم بارک لنا فی شامنا, یا اللہ برکت نازل فرما ہمارے لیے شام میں, یا اللہ برکت نازل فرما ہمارے لیے شام میں. تو یمنی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور یمن کے لیے دعا فرمائیے. تو سرکار نے دعا کو لوٹا کر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمن, یا اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت اتار, یا اللہ ہمارے لیے شام میں برکت اتار. تو جو نجد سے قبیلہ آیا تھا اس نے کہا قال وہ فی نجد یا رسول اللہ, حضور ہمارے نجد کے لیے دعا کریں. تو سرکار کا انداز آپ دیکھیں, سرکار نے ہاتھ بھاگ دیا, اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا, یا اللہ شام میں برکت اتار, یا اللہ یمن میں برکت اتار. نجد کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا, حضور یہ بھی جملے آگے کر دیں فی نجدنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہنالک الزلازل, میں کیسے دعا کروں خطے کے لیے, میں نجد کے خطے کے لیے کیسے دعا کروں. فرمایا ہنالک الزلازل والفتن, وہاں سے تو زلزلے ہوں گے اور کثیر فتنے ہوں گے. وہ بہا یفلع القرن الشیطان, اور وہاں سے تو شیطان کے سنگ نکلے. تو یہ تینوں حدیثیں میں جو تسلسل ہے اور جو بیان ہے وہ یہاں پر گویا کہ واضح ہو گیا اور نشاندہی ہو گئی کہ نبی پاک نے مشرک کے جانب جس خطے کی طرف اشارہ کیا تھا وہ نجس اور پلیت خطہ نجد تھا, جس کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جناب وہ نجد ہے جہاں سے امت کا فتنہ نکلے گا. میں نہیں کہتا, علامہ شامی کو جانتے ہیں, فتاوی شامی اہل سنت کا فتاوا ہے نا, فتح حنفیہ کا فتاوا ہے, اس میں کوئی منع کرنے کی بات تو نہیں ہے, واضح بات ہے نا جی. ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کون ہے, فرمایا کہ ہمارے دور میں نجدی فرقے کا بانی ابن عبد الوہاب نجدی ہے. شامی میں انہوں نے واضح طور پر لکھا, فرمایا کہ ابن عبد الوہاب نجدی جس نے مزارات انبیاء کو توڑا, سیدوں کو قتل کیا, اس سرزمین پر اس نے ایک گہرا مچا دیا, اور گویا کہ اس نے کفر اور بربریت کی امتحان کی. فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس پر اور اس کی ہماری پر کہ جس نے حرم کے تقدس کو پامال کیا. فرمایا کہ حدیث پاک سے مراد اواخر میں ابن عبد الوہاب نجدی ہے. ایک بات, دیوبندی حضرات کے مسلم کانگریسی مولوی مولوی محمد حسین مدنی صاحب جو تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں, انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے شہاب الثاقب. کیا لکھی ہے؟ شہاب الثاقب. اس میں کہتے ہیں, یہ میں تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ مسلم مسئلہ ہے, آج لوگ اس سے کیوں بیر کرتے ہیں, یہ تو پہلے سب کے نزدیک مسلم رہا ہے بھائی, یہ تو اعلیٰ حضرت تنہا بات کو نہیں ہے. حدیث پاک میں جب نجد کا اشارہ ہوا, علامہ شامی نے نجد سے ابن عبد الوہاب نجدی کو قرار دیا, اس لیے کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی تھا کہ جس نے یہ جملے کہے کہ جناب حرم میں شرک ہو رہا ہے, حرم میں شرک ہو رہا ہے. اسی کا بڑا بھائی اس نے اس سے مناظرہ کیا جو اہل سنت تھے, انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہو رہا ہے تو سورہ المائدہ کی ابتدا میں موجود ہے اور مسلم شریف میں واضح موجود ہے کہ سرکار نے حجت الوداع میں فرمایا کہ آج شیطان رسوا ہو گیا, شیطان ذلیل ہو گیا, شیطان قیامت تک کے لیے مایوس ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ حضور کس چیز سے مایوس ہو گیا؟ فرما کس چیز سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب پر شیطان سے نہیں پوچھا جائے. یہ سورہ المائدہ کی ابتدائی آیات یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا. مسلم شریف میں کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے میرے صحابہ, اور خدا نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ اس عرب کے خطہ جو شرک سے جگ رہا تھا محبوب تیری توحید کے پیغام سے پاک ہو گیا ہے یہ, اب ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت تک جزیرہ عرب میں شرک ہو. جب یہ حدیث اس نے پڑھی نا بڑے بھائی نے اس ابن عبد الوہاب کے سامنے کہ تو کہتا ہے کہ یہ جو مقتدر علماء سرکار کے روزے کے سامنے کہتے ہیں یا کرم الخلق مالی من الودود سوا عندہ حلول حادث الامم, کہ اے یا یا رسول فرماتے ہیں اللہ دوسری یا کرم الخلق, اے اللہ کی خلق میں سب سے مکرم آپ ہماری دستگیری فرمائیے, اگر آپ ہماری دستگیری نہیں فرمائیں گے تو حضور ہمارا حال کیا ہوگا اور ہم اپنی حاجتیں کس کے دربار میں لے جائیں گے. یہ اشعار وہاں پڑھے جاتے ہیں, ابن عبد البہاء مجدی نے ان اشعار کو بیس بنایا, کہا یہ شرک ہے, نبی پاک کو قبر میں زندہ ہی نہیں. معاذ اللہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جناب تو زندہ ہی نہیں ہے اعوذ باللہ. تو جب بھائی نے یہ حدیث پیش کی تو آج ترکی کے اندر علماء اہل سنت کا وہ گروہ موجود ہے کہ جو وہ پرانی کتابیں تقسیم کرتا ہے اور مفت پوری دنیا میں بانٹتا ہے, وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں ابن عبد البہاء مجدی کے بڑے بھائی کی, کہ جس میں موجود ہے کہ یہ مناظرے کی آخری دلیل تھی. اس کے بعد ابن عبد البہاء مجدی مناظرے سے بھاگ گیا کیونکہ کوئی دلیل نہیں بنی, کیونکہ سرکار سے رب کریم نے وعدہ کیا ہے کہ جزیرہ عرب پر شرک نہیں ہوگا, تو تم کہہ رہے ہو حرم میں شرک ہو رہا ہے, تم سرکار کی جالی چنی جا رہی ہے, سرکار کو یا کہا جا رہا ہے, تم اس کو شرک سمجھتے ہو, تو اس حدیث کا کیا معنی ہوگا اور قرآن کی آیت کا کیا معنی ہوگا کہ جزیرہ عرب میں شرک ہو. اچھا ابن عبداللہ نجدی اپنے بھائی سے کوئی مناظرے میں ہرا, لیکن یہ شخص کیسا تھا, علامہ شامی کہتے بہت بڑا فاسق اور پلید آدمی تھا جس نے حرم کے تقدس کو پامال کیا. ایک بات دیوبندی علماء سے پوچھتے ہیں کیسا تھا, حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے ہمیں وہابی کہا جبکہ ہم وہابی نہیں ہیں, اس لیے کہ وہابیوں کا بانی ابن عبد البہاب نجدی ہے. یہ تاریخ ہے مارکیٹ میں ملتی ہے شہاب الساقط, یہ ہندوستان کی تاریخ ہے, اس کو آپ یاد رکھیں. کہا احمد رضا خان صاحب نے ہمیں وہابی کہا, ہم وہابی نہیں ہیں کیونکہ وہابی اسے کہتے ہیں جو ابن عبد البہاب کا ماننے والا ہو, اور ہم علماء دیوبند کے نزدیک ابن عبد البہاب جاہل تھا, فاسق تھا, ظالم تھا, اور وہ اتنا بڑا غستاخ تھا, لکھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا غستاخ تھا کہ وہ اپنی لاٹھی کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ میری لاٹھی محمد سے بہتر ہے, کہ محمد تو قبر میں مار لیتا, اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے, اس لاٹھی سے میں کبھی کو چلا لیتا. پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس بات سے کیا پتا چلا کہ یہ ہمارے درمیان اور دیوبندیوں میں اختلاف مسئلہ نہیں ہے کہ ابن عبد البہاب النجدی فاسق اور ظالم آدمی. ٹھیک ہے, اب سعودیہ سے زکات شروع ہوئی, لو کتنی چاہیے حضور؟ 5,000 ریال. کیا ضرورت ہے 5,000 ریال لے جائے, بس ہمارا مذہب پھیلا ہوا. لوگوں کو ابن عبد البہاب النجدی کا, ابن تیمیہ کا, ابن کثیر کا, ابن قیم کا, ان کا دل دادا بناؤ, بن باز کا پھیلاؤ. تو اب دیوبند میں فتویٰ آیا دوبارہ, غور سے سنیں, اور یہ میرا مطالبہ ہے علماء دیوبند سے, اور یہاں پر کوئی بھائی اگر تبلیغ جماعت میں جاتا ہو یا تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتا ہو تو میں تو تنقید نہیں کر رہا, ان سے استفسار کریں کہ یہ آپ کے مقتدر علماء ہیں, آپ بتائیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس لیے کبھی وہ اس طرف بیٹھ رہا ہے کبھی اس طرف بیٹھ رہا ہے, پتا نہیں چل رہا ہے کہ دائمی کروٹ اس کی کیا ہے. اب جب زکات دی جا رہی تھی اب فتویٰ آیا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کیسے ہیں اور ان کے عقیدے کیسے ہیں. رشید احمد گنگوئی صاحب فتویٰ میں جواب دیتے ہیں, وہ بڑے نیک آدمی تھے. کیا کہتے ہیں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, فتویٰ رشید بڑے نیک آدمی, ان کے عقائد بڑے عمدہ تھے, ان کے عقائد بڑے عمدہ تھے, توحید اور سنت کے بڑے پابند تھے, اور اسی دارالعلوم کا شیخ العزیز حسین احمد مدنی کی آئے, جن کو مدنی بھی کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی وہ مدینے میں رہتے تھے. میں نے کہا بمبئی میں ایک جگہ مدن پورا, وہاں اس ایک مسجد کے وہ خطیب تھے اور اس مدن پورے کے حساب سے وہ مدنی تھے, اب پتا نہیں وہ اصل مدنی تھے یا مدن پورا تھا, کچھ بھی تھا وہ اصل مدنی بھی تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اصل مدنی ہے تو حرم کو جانتے بھی ہوں گے, مدینے کی مزاج کو بھی جانتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ مجدی جاہل تھا, فاسق تھا, ظالم تھا اور گستاخ رسول تھا, وہ اپنی لاٹھی سرکار پر فضیلت دیتا تھا. صاحب کہتے ہیں نہیں, وہ تو بڑے نیک, بڑے بڑے نیک تھے, ان کے عقیدے بڑے عمدہ تھے. میں نے کہا حضور یہ دو رخی کب تک رہے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ الجائے پاؤں یار کا زلفی دراز میں؟ لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا. حضور یہ دونوں فتوے آپ رکھے اور ہمیں بتا دیں عمل کس پر کرنا ہے. یہ دونوں فتوے اپنے پاس رکھے اور بتائیں عمل کس پر کرنا ہے. فاضل بریلوی سے جب پوچھا گیا تو سارے علماء کی ایک ہی رائے رہی ہے, میرے امام نے شعر نے اس فتوے کو بیان کیا کیونکہ نجدی میلاد سے چڑھتے ہیں. میرا امام کہتا ہے مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیا تے ولادت کی, ذکر آیا تے ولادت کیجیے. نجدی اس کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے کہ کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سنی. یہ داڑھی جو تمہاری ہے نا, اور جو لوگ تمہیں اگر کوئی عزت دے رہے تو تم سے خوبصورت تم سے ہونہار لوگ باہر بھی ہیں, لیکن جو عزت مل رہی ہے صرف سرکار کا صدقہ ہے. تو فرمایا اگر اس کو نہ مانو تو نہ مانو. فرمایا نجدیوں اگر نہ ماننا ہے تو نہ مانو اور تم پر میرے آقا کی عنایتیں نہ سہیں. اس تو احسان مانو اور نجدیو کلمہ پڑھانے کا تو احسان دے, اتنا تم مان لو اور ادب کر لو. اس کو احسان مانو اور نجدیو کلمہ پڑھانے کا تو احسان دے, اتنا تم مان لو اور ادب کر لو کہ کل زوردار ہاتھیوں کا حوالہ دیا آپ کے سامنے کہ یہ گنے کے کھیت میں دنگل کر رہے ہیں. اب دو ہاتھی جب گنے کے کھیت میں دنگل کریں گے تو کھیت کا کیا ہوگا؟ کھیت ہے عوام. ایک ہاتھی رشیمت گنگوئی صاحب اور ایک ہاتھی گنگوئی وہ مدنی صاحب. مدنی صاحب کہتے وہ استاد رسول تھا, گنگوئی صاحب کہتے وہ عاشق رسول تھا. وہ جاہل تھا, میں بہت بڑے عالم تھے. مدنی صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ فاسق و ظالم تھا. عقیدے بڑے عمدہ تھے. ہم نے کہا چلو جب دنگل ختم ہو جائے تو جب کھیت کا جو حشر نشر ہوگا تو وہ آج ہو ہی رہا ہے کہ جناب آج یہی لوگ جو ہمیں گانا دیتے ہیں کہ حرم کے امام کی نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا دل کا ہاتھ رکھ تم بتاؤ کہ تمہاری بیماری ہو جاتی ہے؟ ابن عبداللہ مجدی کے ماننے والے کی بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں؟ اس کو تم مانو. اگر تم کہو ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ بے حیائی اور نفاق اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ کس شے کا نام ہے. اور اگر صرف یہی دھندا کرنا تھا تو کتابیں کیوں لکھی؟ قرآن سنت کو پڑھایا تھا. اگر یہی تقیہ بازی تم نے کرنی تھی تو پھر کوئی لابی چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان عمارتوں کو اٹھاؤ یا نالوں میں پھینکو یا جناب جلا دو. اس لیے کہ جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہر سال اس کو نئی دلہن کی طرح چھاپا کیوں جاتا ہے؟ اس کو بیچ کر چندہ جمع کیوں کیا جاتا ہے؟ حسین احمد مدنی کو مدرسہ دیوبند کا عظیم عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ رشید احمد گنگوہی کو دیوبندیت کے مذہب کی ماں کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ حضرت گرامی یہ حقیقت ہے. خدا کے واسطے آپ اس چیز پر غور کریں. بخاری شریف ختم ہو رہی ہے اور نبی پاک کا یہ فیضان ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے, قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. آخری حدیث سے پاک یہاں پر چلتے ہیں اور درس کو ختم کرتے ہیں. بڑی محبوب حدیث ہے. پھر اگر میرا کوئی دوست شوق رکھتا ہوں نا کہ نجد کے بارے میں, ابن عبدالوہاب نجدی صاحب نے رسالہ لکھا تھا کہ نجد سے ریاض مراد تھوڑی ہے, وہ تو عراق مراد ہے. اس پر میں نے الحمدللہ 9-10 تفصیلی یہاں پر دیے, وہ ویب سائٹ پر موجود ہے, اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں ہم نے لغت کے اعتبار سے بات پیش کی ہے. نجد عراق اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ نجد کا معنی تھانوی صاحب کے خلیفہ سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ جناب نجد اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ سطح سمندر سے اونچی ہو, سدائے سمندر سے اونچی ہو. اور عراق ارق سے, ارق کہتے ہیں سرئی کا پیندے کو. سرئی جو ہوتی ہے اس کا جو پیندا نیچے ہوتا ہے جو گہرائی میں, تو کہا عراق کہتے ہیں کہ جناب ارق کہتے ہیں اس پیندے کو. تو فرمایا عراق کو عراق کیوں کہتے ہیں؟ کہا وہ سدائے سمندر سے نیچے. تو عراق سدائے سمندر سے نیچے. اب یہ لفظی دماغ اگر آپ دیکھیں, نجد اس کو کہتے ہیں جو سدائے سمندر سے اوپر ہو اور ارق اس کو کہتے ہیں جو سدائے سمندر سے نیچے ہو. اگر کنواں کہہ کر پہاڑ مراد دیا جانا درست ہے تو نجد کہہ کر عراق مراد دیا جائے. ایک بات میں کر رہا ہوں, اگر کنواں کہہ کر کہ کنواں ہوتا تھا کام کا وہ دیکھو تو کہا جناب تو اوپر ابھرا ہوا تو کہا وہ نیچے ابھرا ہوا. تو اگر اس دنیا میں عقل مند لوگ کنویں کو پہاڑ کہہ سکتے ہیں تو پھر وہ بیچارے مرفوع قلم ہے. بالکل ان کی جنت بھی اور ہے، ان کی فکری اور، ان کی طبیعت ہی ماشاء اللہ کلندر ہے وہ اور ہے، تو پھر ان کے نزدیک نجد اور عراق ایک ہو سکتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے کسی بھی علاقے کا نام جو رکھا جاتا ہے اس میں معنویت ہوتی ہے. آپ کا یہی دوراجی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جناب ہندوستان میں جو دوراجی کے گاؤں میں رہتے تھے، علاقے میں رہتے تھے، وہ یہاں پر آ گئے اور وہاں دوراجی کو کہا جاتا تھا. وہ چاہے کسی کے بھی نام سے ہو لیکن وہ موسوم ضرور تھا. تو نجد کو نجد کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ سطح سمندر سے نیچے ہے. اس پر سارے معاملات موجود ہیں. علامہ ابن حیان کی محجمۃ البلدان، جو عرب کے بہت بڑے جغرافیا کے ماہر عالم ہوئے ہیں 500-700 سال پہلے، انہوں نے بھی بات گزار کی ہے کہ عراق سطح سمندر سے نیچے ہے اور نجد سطح سمندر سے اوپر ہے. تو میرے دوستو، آپ کو پڑھے لکھے ہو نا یار، میں تو کسی اور کو خطاب نہیں کر رہا، تو آپ خود دیکھیں کہ نجد عراق کیسے ہو سکتا ہے. درود پاک پڑھیے، دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن. حضرت ابو هريره کہتے ہیں، بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، حضرت ابو هريره کہتے ہیں کلمتان حبيبتان الى الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبيبتان، دو محبوب کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبيبتان الى الرحمن، دو محبوب کلمے رحمان کو جو پسند ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ خفیفتان باللسان، کہ وہ دو کلمے جو ہیں وہ دونوں زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وہ دونوں رحمان کو بہت محبوب ہیں. رحمان کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان باللسان اور ترازو پر بہت بھاری ہیں. فرمایا وہ دو کلمے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں شاکر بندہ بنا اور شکر کا جذبہ عطا فرمائے. شکر پر انشاءاللہ میں عید کے دن جو 8:15 بجے جماعت ہے ہماری، تو انشاءاللہ 7:30 بجے میں اپنی تقریر شروع کروں گا شکر اور صبر سے، کیونکہ یوم شکر ہے عید. تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کو لے کر شکر اور صبر کی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ گویا کہ عید کے خطبے میں، عید کی تقریر کے دروازے کریں گے. امام بخاری نے 16 سال کی محنت کی، گھر بار سب چھوڑ دیا اور تنہا سفر کیا ہے، سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا، ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، اس حدیث کی تصحیح کے لیے استخارہ کیا، اس کی تحقیق و تفتیش فرمائی، پھر اس کو تحریر فرمایا، اس کو شروع کیا حرم کعبہ میں اور ختم کر رہے ہیں قبر رسول کے پاس. قبر رسول کے سامنے یہ پاک کا روضہ مقدس موجود ہے اور سیدنا امام بخاری 16 سال، کس کو کہتے ہیں 16 سال مکمل ہوئے اور اس حدیث پاک کو مکمل کر رہے ہیں. حضرت امام بخاری نے اس کے 9 سے 10 مسودے لکھے تھے، پھر سب کو انہوں نے تصحیح کے طور پر چھانٹ کر یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کو نکھار کر روضہ رسول کے سامنے گویا کہ پیش کر رہے ہیں. اور کیا کیفیت ہوگی اللہ اکبر، کہ وہ مدینے کی گویا کہ وہ لمحات ہیں کہ جناب اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا زمانہ یاد آ رہا ہے. آج تو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہے، مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد داخل بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ یا تو رنگینی کو دیکھتا ہے یا مارمل کو دیکھتا ہے، لیکن وہ منظر کیفیت والا کیسا ہوگا کہ جب سیدنا امام بخاری موجود ہے اور مدینہ اپنی اصل حالت پر موجود ہے، سرکار کا روضہ پاک سامنے موجود ہے اور امام بخاری کے ساتھ شریف رسول کہ جو ہم اپنے ساتھ مول مبارک کو بھی رکھتا ہے تو اس کا عشق کتنا کامل ہوگا. اور جب وہ حدیث لکھ رہے ہوں گے تو ان پر کیفیت کیا، یا اللہ ان کی کیفیت کے صدقے ہم گناہگاروں کی حاضری. مولا کریم سیدنا امام بخاری کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، ان کا دل اپنی جگہ سے اچک کر آپ کی آنکھوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ جناب وہ آنکھوں سے نہ ظاہر ہو جائے، آپ کی محبت کا اظہار اس فراوانی پر ہو رہا ہوگا. یا اللہ اس وقت ایک ایک سسکی امام بخاری کی تیری بارگاہ میں فرشتوں کے لیے رشک بن رہی ہوگی. یا اللہ امام بخاری کو سسکی، اور یا اللہ امام بخاری علیہ رحمت کی ان دعائے اور امام بخاری کی اس کیفیت کی برکت سے ہم گناہگاروں کی سادگی کو قبول فرما دیں. فرماتے ہیں کہ وہ دو کلمے ہوں گے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، وہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہیں، وہ دو کلمے ہیں جو میزان پر بہت بھاری ہیں. فرمایا وہ کیا ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمان، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم.
اللہ ان جملوں سے بہت محبت کرتا ہے, مل کر پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما, شیطان ابلیس سے بچا, شیطان انسان سے بچا, اپنے قہر و عذاب سے بچا, آنے والی بلاؤں سے بچا. مولا کریم خاتم ابھی خیر نصیب فرما, مولا کریم خاتم ابھی خیر نصیب فرما. حاضران محفل مولا کریم جو اپنی جائز مرادیں لے کر دلوں میں آئے ہیں, مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو, تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما. مولا کریم اپنے دلوں میں جو جائز مقاصد پنہا رکھتے ہیں, تمام کی جائز مقاصد پنہا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری تمنا ہے کہ آنے والے سال تمام گھر کے افراد کے ساتھ میں حج کی سعادت مجھے نصیب ہو. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے, اسے صحت یابی نصیب ہو. مولا کریم جس بھائی نے یہ التماس کی ہے اسے حج مبرور کی سعادت نصیب فرما, اور جس بھائی نے بچے کی صحت کے لیے دعا کی ہے سیدنا امام بخاری کی عظیم کرامت کی برکت سے اسے صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری بچی جن کا نام نازیہ ہے وہ بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ رب العزت سب میں بخاری کی برکت سے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی نے صاحب اولاد ہونے کی دعائیں کی ہیں. مولا کریم جتنے مسلمان بے اولاد ہیں ان تمام کو صاحب اولاد فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں سیدنا امام بخاری کے اس کلام کی برکت سے یا اللہ ان کے اولاد کو ان کا فرمان بردار بنا. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا وہ ہے جن جن بھائیوں نے جو جو دعاؤں کے لیے کہا ہے, تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. مولا کریم سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ کی اس قرآت اور اس عظیم کارنامے کی برکت سے مولا کریم ہمیں دنیا و آخرت کی تمام عزتیں عطا فرما. چاہے وہ عزت جائز مال ہو حلال مال ہو, چاہے وہ عزت جائز اولاد ہو, چاہے وہ عزت جائز شہرت ہو, چاہے وہ عزت جائز اور تیری بارگاہ سے نعمت والی صحت و عافیت ہو, چاہے وہ عزت مولا کریم عذاب قبر سے سبک دوشی اور قبر میں تیرے انوار و تجلیات کی بدلنے والی ہو, چاہے وہ عزت محشر کی گرمی اور 50,000 سال کی تبانت سے محفوظ ہوتے ہوئے محبوب کریم کے چشمان کرم کا صدقہ سرکار کی صلاۃ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند ہونا ہو, مولا کریم دونوں جہانوں کی عزت ہمیں عطا فرما, دونوں جہانوں کی عزت ہمیں عطا فرما. مولا کریم رمضان مبارک میں ہم نے جو روزے رکھے, جو تراویاں پڑھی, مولا کریم جو نمازیں ہم نے ادا کی, مولا کریم ہماری تمام عبادتوں کو زکات و صدقات کی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم صبح زمین پر مولا کریم جتنے مسلمان آج دعائیں کر رہے ہیں, مولا کریم حرم پاک کو تک تک کر جو دعا کر رہے ہیں, مولا کریم مطاف میں گھوم گھوم کر جو دعا کر رہے ہیں, گنبد خضرا کی وہ مبارک اور مسرت اور معطر فضاؤں کو مولا کریم محسوس کرتے ہوئے جو دعا کر رہے ہیں, جو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان اللہ مواجہ شریف کے سامنے سرکار کے رخ انور کے سامنے سنہری جاری کے سامنے کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, مولا کریم ان کی دعا ہمارے حق میں اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیں. مولا کریم ختم بخاری شریف کی برکت سے ہمیں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم شیطان ابلیس سے بچا, شیطان انسان سے بچا, اپنے قہر و عذاب سے بچا, مولا کریم آنے والی بلاؤں سے بچا. مولا کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرما, خاتمہ بالخیر نصیب فرما. مولا کریم ہمارے معمر اور بزرگ سامعین جو تراویح کے بعد بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ کر یہ طویل درس سنتے ہیں صرف اس درس کے لیے کہ تیرے محبوب کا پیغام ہے فیضان ہے, مولا کریم ان کے جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور ایسا جذبہ رکھنے والوں کو جو تیرے محبوب کی زبان سے بشارت حاضر ہے انہیں بہرحمد فرما. مولا کریم صحت و عافیت عطا فرما, مولا کریم ہماری جوان نسل کو استقامت عطا فرما, دین کا شعور عطا فرما, دنیا کی بہرا روی سے محفوظ فرما, فحاشی کی بہرا روی سے محفوظ فرما. مولا کریم ان کی دلوں سے مجازی محبتوں کو نکال کر گنبد خضرا کے صاحب جناب محمد عربی کی محبت کو راسخ فرما. مولا کریم اپنی جلو اپنی محبت کے خاص سے ہماری جوان نسلوں کے دلوں کو اور اذہان کو معمور فرما. وہ جس چیز کو سوچے تو تیری شریعت کے تحت سوچے, وہ جس چیز کو لے تو تیرے شریعت کی قبولیت کے تحت لے, مولائے کریم اسلام کے نظام پر رحم فرما، مولائے کریم عالم اسلام پر رحم فرما، مولائے کریم مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں، مولائے کریم کفار کے شہروں میں آباد ہیں، ان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت، مولائے کریم کے بڑے اعظموں پر امریکہ آسٹریلیا اور مولائے کریم یورپ کے اندر جو ہمارے مسلمان کفار اور یہود و نصارہ کے چنگل میں ہیں، بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارے بھائی مسلمان بھائی جو ہندوؤں کے چنگل کے اندر ہے، مولائے کریم کافروں کے دلوں میں ان کے روب کو پیدا فرما، انہیں کفار پر غلبہ عطا، مولائے کریم ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال و صحت و آبرو کی حفاظت فرما، مولائے کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سجاد مقبول فرما، مولائے کریم ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے، مولائے کریم ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، مولائے کریم خیبر سے لے کر کراچی تک ہمارے ملک پاکستان کو ہر فتنین کی شر سے اور ہر بد نظر کی نظر سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو داخلی اور خارجی تمام شریرین کے انتشار سے محفوظ فرما، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، مولائے کریم اسے قیامت تک دوام عطا فرما، قیامت تک دوام عطا فرما، سالمیت عطا فرما، مولائے کریم ہماری معیشت کو محفوظ فرما، مستحکم فرما، مولائے کریم ہمارے اس ملک کو اور مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہے بالخصوص حرمین شریفین کو مولائے کریم اس کی حفاظت فرما، اور مولائے کریم یہود و نصارہ سے اسے محفوظ فرما، قبلہ اول بیت المقدس کو فتح نصیب فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، مولائے کریم عراق کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، تیرے برگزیدہ نبی اور تیرے برگزیدہ صالحین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، مولائے کریم ان کے وجود کی برکت سے مولائے کریم عراق میں امن پیدا ہو، مولائے کریم یہود و نصارہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور قبلہ اول کی طرح ہمارے قبلہ کعبہ کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، مولائے کریم مسلمانوں کے ہوشوں کو بیدار فرما، مولائے کریم امریکہ کو ذلیل و خوار فرما، مولائے کریم اس بخاری شریف نواز کا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسرائیل کو نیز کو نابود فرما، مولائے کریم تیری بارگاہ میں اس تیرے سچے کلام کو آواز واسطہ پیش کرتے ہیں، مولائے کریم یہود و نصارہ کو ہدایت دے ورنہ انہیں ذلیل و خوار فرما، مولائے کریم مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما، مولائے کریم اسلام کا کھویا ہوا وقار مسلمانوں کو لوٹا دے، مولائے کریم ہم مسلمانوں کو تیرے ساتھ وفا اور اخلاص کرنے کی توفیق عطا فرما، مولائے کریم ہمیں منافقوں سے اور ہمیں خود نفاق سے محفوظ فرما، ہمیں بد نظروں سے اور مولائے کریم ہمیں بد نظری سے محفوظ فرما، مولائے کریم ہمیں عافیت ایمان ایمان کی سلامتی مرحبا فرما، مولائے کریم اس روئے زمین پر جتنے تیرے گھر ہیں، مولائے کریم جہاں سے تیرا دین تیرے محمود کا دین بیان ہو رہا ہے، بالخصوص حرمین شریفین اور حرمین شریفین کی برکت سے شروع زمین پر جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے آستانے ہیں، جتنے مشائخ کی گویا کے تجلی گاہ ہیں، تجلیات مراکز ہیں، مولائے کریم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے تمام سلاسل کے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے سلاسل کے تمام بزرگوں کو عمر خضری عطا فرما، مولائے کریم جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب ہم اپنے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی روح کو پیش کرتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کی روح کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے مشائخ سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندی سہروردی اشرفی رضوی اور جتنے بھی تیرے صالحین شہید شہداء اور جتنے بھی مولائے کریم تیرے نائبین اور تیرے صالحین ہیں، تمام کی روحوں کو اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، مولائے کریم درس بخاری میں جن حضرات نے پابندی کی اور تشریف لائے اور آج کی جو درس میں موجود ہے، مولائے کریم ختم بخاری میں جو دعائیں کی جاتی ہے، مولائے کریم کو تیرے محبوبوں کی زبان سے ثابت ہے کہ پہاڑ جیسی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، مولائے کریم ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں، ہمارے دل میں وہ ادراک و اخلاص نہیں، لیکن مولائے کریم بخاری کو تو سرکار غوث اعظم نے بھی پڑھایا ہے، اس کا ختم روضہ رسول کے سامنے سیدنا امام بخاری نے کیا ہے، اس کی تلاوت حضرت داتا علی حجمیری نے کی ہے، اس کی تلاوت اور اس کی قرآت اور اس کے مسائل سے استفادہ خواجہ سلطان ہند معین الحق الدین خواجہ جمیری نے کی ہے، حضور سیدنا جناب اختیار قاضی نے کی ہے، حضور شیخ الاسلام شیخ الحدیث مت تفسیر حضور بابا فرید شکر گنج علیہ رحمت نے کی ہے، حضور مفتی آنند دہری حضور مفتی بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، حضور شیخ الاسلام شیخ الحدیث مت تفسیر حضور بہاءالدین زکریا علیہ رحمت نے کی ہے، حضور شیخ الاسلام و تفسیر حضور شاہ ابن عالم نے کی ہے، حضور مغوثی بابا علیہ رحمت نے کی ہے، عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمت نے کی ہے، فاضل بریلوی نے کی، مار مقدسہ کے بزرگوں نے کی، ملائے کریم تمام ان مقبول اور ان اجنتا علماء جن کے قرآن بھی جن کا عمل بھی جن کا ایمان بھی تیری بارگاہ میں مقبول ہے، ان کے سب کے ملائے کریم ہمارے قرآن بخاری کو کی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری صلاح بخاری کو کی بارگاہ میں قبول فرما رہے ہیں، ملائے کریم ہمیں نہیں پتا یہ تو آج رات کی رات بھی ہے اسی نسبت سے ختم بخاری ہے، ہمیں نہیں پتا تیری پانچ منٹ کے ساتھ بعد ہمارے پاس کیا ہو، ایک ساعت کے بعد ہمارے پاس کیا ہو، ملائے کریم رمضان کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو، ملائے کریم لیکن ہماری زندگی اس قرآن بخاری کے صدقے امن و عافیت کے ساتھ گزار، اور جب موت کا وقت ہمارے سامنے ہو تو ملائے کریم شہادت کی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، مرتے وقت تیرے دین پر ہمیں خاتمہ عطا فرما، مرتے وقت تیرے ذات پر یقین کرتے ہوئے خاتمہ عطا فرما، مرتے وقت تیری ربوبیت اور تیری قدوسیت اور تیری سبوحیت کے عقیدے اور یقین پر ہمیں خاتمہ عطا فرما، مرتے وقت تیرا کلمہ حق کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ فرما، ملائے کریم یہاں پر تیرے بے شمار بندے مستجاب التوبہ بھی موجود ہیں اور ہم نے تو اپنے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف کو اٹھائے رکھا ہے، ملائے کریم صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے نبیوں کے اقوال تیرے نبیوں کے آثار تیرے نبیوں کے جبے تیرے نبیوں کے آثار کو پیش کر کے تیری رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ملائے کریم تیری شان ہے تو اپنی عادت کے خلاف نہیں کرتا، اور تیری عادت یہ ہے کہ ملائے کریم جب تجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو تو اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، جب تیرے سامنے کوئی عاجزی ان کی ساری کرتا ہے تو اس کی عاجزی ان کی ساری کو رد نہیں کیا جاتا، داؤد السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، یہ زبان بھی تو نے دی ہے یہ جسم بھی تو نے دیا ہے یہ جان بھی تو نے دی ہے، مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، اللہ نے وہی فرمائی کہ داؤد تو نے عاجزی کی تو نے شکر ادا کر لیا، تو نے انکساری کی تو نے شکر ادا کر لیا، مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا يا مولانا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله للنبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب يا رسول الله ملائے کریم درس بخاری شریف میں جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جنہوں نے ہمارے تساہمات پر ہماری توجہ دلائی اور جنہوں نے ملائے کریم ہمیں اپنے نیک مشوروں سے نوازا ملائے کریم انہیں دو جہان کی خوشیاں عطا فرما، ملائے کریم ہمارے متقین کے اعتقاد کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مسجد کو ہمارے اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، ملائے کریم اس علاقے میں ختم بخاری شریف ہوا ہے، ملائے کریم اس علاقے سے اور ہمارے پورے ملک پاکستان سے زمینی آسمانی بلاؤں آفات کو دور فرما، ملائے کریم ہمارے اسپتالوں سے مریضوں کو شفا عطا فرما، لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرما، لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرما، ملائے کریم اس درس میں ریکارڈنگ میں جو ہمارے بچوں نے ہمارا ساتھ دی، ملائے کریم اس کو تقسیم کرانے میں جو ہمارے بھائی نے جذبے کے طور پر گویا کہ 1000 سے زیادہ سیڈیاں بنوا کر 27 رمضان المبارک کو جو مسلمانوں میں تقسیم کی، ملائے کریم ان کے جذبہ ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی خدمت کو قبول فرما، اور جو ہماری پوری ٹیم ہمارے ساتھ معاونت میں رہی اور ہمارے ساتھ ساتھ دیتی رہی، ملائے کریم تمام کو اجر عظیم اور جذر جزیر عطا فرما، درس بخاری شریف کے کچھ بیان کو معیار حق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں اور آج کا درس اور یہ گزشتہ درس جو ہوئے ہیں اس کی الگ بھی کیسٹ بھی گویا کہ بہار اسٹال کے اوپر موجود ہے، اور معیار حق جو کیسٹ آپ کو 27 رجب مجھے 27 رمضان مبارک کو آپ کو گویا کہ پیش کی گئی تھی. ہمارے گویا کہ امجدی مسجد کے چند افراد نے اس کو جانے 1000 سے زیادہ انہوں نے بھی گویا کہ اس کو بنایا ہے. انہوں نے خصوصی تخصیص کرتے ہوئے اس کا ہدیہ 10 روپیہ رکھا ہے. آپ کی خدمت قرض ہے کہ عید کے دن قریب ہے, جہاں پر آپ گھر والوں کے لیے اور اپنے عید و اقارب کے لیے تحفے لے جاتے ہیں, تو یہ صحیح بخاری شریف کے درس کا تحفہ ان کو پیش کریں تاکہ وہ سماعت کریں. تو جناب یہ ہمارے لیے بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنے اور انہیں بھی بد مذہبوں سے بچتے ہوئے دن کی راہیں ان کے سامنے واضح ہو اور انہیں پتا چلے کہ ہمارے اسلام کا کیا مذہب ہے اور 1400 سال سے ہم کس تاریخ پر عمل کر رہے ہیں اور آج وہ تعلیمات کیا ہیں. اس جذبے کے ساتھ ابلاغ و تبلیغ کے ساتھ سکام فرماتے پہنچاؤ میرے دین کو, چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اگر آپ کسی کو زبان سے نہیں سمجھا سکتے تو ہمارے بھائیوں کا ایک جذبہ ہے کہ انہوں نے اتنا خرچہ کر کے اس سی ڈی کو 10 روپے کے ہدیے پر رکھا ہے. آپ اس کو ضرور لیں اور لے کر اپنے دوستوں میں, اپنے بھائیوں میں, اپنے آفس میں, اپنے کالجز کے اندر اپنے دوستوں کو گویا کہ پھیلائے تاکہ ان کے دل امام بخاری کی برکت سے عشق و محمدی سے معمور ہو جائے اور آپ کا دینا اور ہمارا کہنا بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 منٹ اور ہوں گا. ہم نے ابتدا میں قصیدہ برزہ شریف پڑھا, اس کے بعد میرے آقا کے استقبال کا. نہیں پتا ہمیں کہ جناب نشست پر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم بار بار ہمیں درس بخاری شریف دینے کی, سننے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ عزیز زندگی بخیر رہی تو آنے والے رمضان میں انشاءاللہ صحیح بخاری کی دوبارہ ابتدا کریں گے. کتاب الایمان تک درس ہوا تھا, کتاب العلم سے انشاءاللہ عزیز دوبارہ شروع کریں گے اور اللہ نے توفیق دی تو کتاب التوحید کے اندر اور کتاب الاعتصام کے اندر جو صحابہ نے اپنے دلوں میں میرے آقا کی اداؤں کو نقش کیا ہوا ہے, جو سیدنا امام بخاری نے وہ سینوں کی اداؤں کو قلم و کرتاس کی نظر کیا ہے, انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور بیان کریں گے. اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے شفیع بنائے, سفارش کرنے والا بنائے, سرکار کو راضی کرنے والا بنائے. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اشعار پڑھتے ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں. یہ وہ اشعار ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 10 سال تھی اور مکے کے اندر بارش نہ ہوئی, لوگ اپنے بتوں کو پوج رہے تھے, نلا رہے تھے کہ پانی آ جائے. کسی نے کہا عقل مندو ہاشمیوں کے پاس جاؤ, ہاشمیوں کے جن کے چہروں کو دیکھ کر خدا کا دریا رحمت جوش میں آئے گا نا, تو وہ سادات کا چہرہ. جاؤ بنو ہاشم کے پاس. لوگ ابو طالب کے پاس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہم مر گئے ہیں, مکہ آگ سے جل رہا ہے, ہمیں عقل مندانہ لوگوں نے کہا ہے کہ خدا تمہارے چہروں کا بڑا احترام کرتا ہے, تمہارے ہاتھوں کا بڑا بھرم رکھتا ہے, تم نبی کی اولادوں میں سے ہو, آؤ دعا کرو کہ رب کریم بارش کو نازل فرمائے. ابو طالب میرے آقا کو ساتھ میں لے کر گئے, جس وقت میرے آقا کی عمر 10 سال تھی. حرم کعبہ میں لے جاتے ہیں اور کعبے میں لے جا کر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے ہاتھ اٹھا. میرے آقا کے وہ معصوم ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں, روایات موجود ہے کہ سخت گرمی تھی, انگارے برس رہے تھے, یوں لگتا تھا ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, بادل آنے شروع ہو گئے. میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے دعا کرنے کے بعد 10 سال کی عمر ہے, چہرے پر جیسی لگایا تو بارش کے قطرے گرنا شروع ہو. ابو طالب نے میرے آقا کو گود میں اٹھایا اور وہ شعر پڑھا جو بھی ہم پڑھیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 55 سال ہو گئی, جب میرے آقا مسجد غمامہ میں تشریف فرما تھے, اس وقت ایک شخص آیا اور اس کے الفاظ تھے لیس لنا الا الیک فرار. آج لوگ کہتے ہیں رسول کے پاس جانے سے شرک ہو جائے گا, وہ صحابی کہتے ہیں لیس لنا الا الیک فرار. حضور مشکل میں بھاگ کر کسی کے پاس جائے تو کس کے پاس جائے, آپ کے سوا تو کوئی نہیں. وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہے. فرمایا لیس لنا الا الیک فرار, حضور جب مشکل پڑ جائے اور فرار کی بات آ جائے تو کس کے دامن میں چھپے. فرمایا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ حضرت آدم سے چلا ہے. فرمایا وہ آئینہ فرار الخلق الا الى رسول, کہ جب خلق پر مصیبت آتی ہے تو وہ رسولوں کے پاس بھاگتی ہے, وہ رسولوں کے پاس بھاگتی ہے. اصحابہ میں موجود ہے. اس بھائی کے لیے دعا کرے, ہماری لائبریری کے لیے ہمارے بھائی نے یہ کتاب امام ابن حجر اسقلانی کی الاصحابہ فی تمیز صحابہ پیش کی تھی اور اس کی کرامت ہے, یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کو اس شعر سے محبت ہے کہ جب وہ کتاب ہمارے پاس آئی میں نہیں سمجھ پاتا تھا کہ حوالہ ڈھونڈوں گا کیسے، اس لیے کہ میں نے پرانے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے اور مجھے نہ مل سکا. واللہ باللہ سنت اللہ، یہ خدا کا گھر ہے. میں نے اس کے درمیانی جلد نکال کر کھولا، شیر سامنے موجود تھا، شیر سامنے موجود تھا، اور اسی وقت ہم نے سجدہ شکر کیا اور وہ شیر کو جو ہے کہ تحریر کیا. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، میرے آقا کو بہت پسند ہے. سرکار لیٹے ہوئے تھے جب اس نے آ کر کہا کہ حضور بارش نہیں ہے، میرے آقا نے گویا کہ اس کی طرف تھوڑی دیر توجہ نہ فرمائی، پھر اس نے کھڑے ہو کے توجہ کے لیے کہا کہ حضور لئی سرنا اللہ علیہ کو فرار ہوں، ہم مصیبت میں کس کے پاس بھاگ کے جائیں آپ کے سوا. وہ عین فرار خلق اللہ علیہ رسول، اور خلق جب پریشان ہو جاتی ہے مشکل میں تو وہ رسولوں کے پاس ہی بھاگ کے جاتی ہے. تو سرکار ممبر کی طرف آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ دیا اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کر جو آپ نے 10 سال کی عمر میں اٹھایا تھا اور وہی دعا فرمائی. اب وہ دعا کیا ہے وہ سرکار ہی جانتے ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں تھی، اس کا اظہار حدیث میں نہیں آ رہا. سرکار نے بھی چہرے پر ہاتھ لگائے کہ بارش شروع ہوئی، مسجد غمامہ کی وہ چھت جو کھجور کی شاخوں کی تھی اس کے اوپر پانی برسنا شروع ہوا. وہ تصور اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ مسجد کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی، کھجور کی شاخیں تھیں، میرے آقا ممبر پر جلوہ گر ہیں، اور میرے آقا کا تصور ہم کیا کریں، میرے آقا کے پاؤں مبارک ایسے روشن ہے کہ اس روشنی سے تو سورج بھی بھیک مانگتا ہے. اوپر کی رسائی ہم جیسے گندے دلوں کی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کہ جب وہ پانی کے قطرے رسنے لگے تو میرے آقا کے امامے کو بوسہ لیتے ہوئے آپ کی عیش مبارک پر آئے، اور میرے آقا نے ہاتھ میں اٹھا کر، بخاری کے الفاظ ہیں، ہاتھ اٹھا کر فرمایا لو کان ابا طالب حیا لقرت عیناہ، کاش میرے چاچا آج زندہ ہو. انہوں نے تو 10 سال میری شان دیکھی تھی نا، آج میری نبوت والی شان بھی تو دیکھتے. تو فرمایا آج اگر میرے چچا زندہ ہوتے تو ابو طالب کی آنکھ میرے اس موزے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی. تو پھر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ختم کرو، فرمایا میں مرشد نہ فکوری، کون ان کی نعت گنگنائے گا، اشعار گنگنائے گا، صف میں سے مولا کائنات کھڑے ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے. کہا کہ حضور وہ شہر، سرکار نے فرمایا ہاں وہ شہر پڑھو. سارے صحابہ نے پڑھا، ایک دفعہ درود پاک پڑھے پھر اس شعر کو پورا پڑھتے. مدینہ پاک کا پاکیزہ تصور کیجئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو اپنے تصور پاک کے اندر انتہائی روب و محبت کے ساتھ بٹھائیے. نہ ہمارے والدین اتنے شفیق ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی عزیز اتنا شفیق ہو سکتا ہے جتنے شفیق ہم پر اللہ کے رسول ہیں. وہ اتنے شفیق ہیں کہ خدا نے انہیں رؤوف الرحیم فرمایا ہے. جو میرا بھائی میرے ساتھ مل کر نہیں پڑھ سکتا وہ خاموشی سماعت کرے، اور جو پڑھ سکتا ہے وہ جملے میرے ساتھ مل کر پڑھے. لیس لنا الا الیک فرارنا واین فرار الخلق الا الرسل وابيض يستسقى الغمام في وجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل ليس لنا کوئی نہیں ہے ہمارا الیکا آپ کے سوا یا رسول اللہ فرارنا مشکل میں جس کے پاس بھاگ کر جائیں وعینا فرار خلق اور خلق مشکل میں بھاگ کے جس کے پاس جاتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں جاتی الا آل ہاشم. اس وقت اپنا تصور کریں، اپنی مشکلات کا تصور کریں. يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے امام بخاری کی روح پاک تھی. ساتھ میں میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام ائمہ محدثین کو شامل. یہ نشست قیامت کے دن امام بخاری کے سامنے گواہی دے گی انشاءاللہ. محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں سیدنا امام بخاری اور سیاستہ حدیثوں کی جتنے محدثین نے حدیثوں کی خدمت کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اپنی جانوں پر کی قربانی دے کر آگے بڑھایا ہے, چاہے وہ فقہا ہو, مفسرین ہو, محدثین ہو, سارے علماء بالخصوص بالخصوص حضرت امام بخاری, حضرت امام اعظم, حضرت سرکار غوث اعظم, حضرت امام رازی, حضرت امام غزالی, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور تمام روئے زمین کے ائمہ قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم.